السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا، فانك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کا 38 رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ. ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا، اس کا حکم دیا، اور اسی طرح سود، اس کی حرمت کا اعلان فرمایا. الحمدللہ یہ بات پچھلے جمعے عرض کی گئی تھی کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف. لہذا اس نظام زندگی میں محض نماز روزہ ہی درکار نہیں ایک مسلمان سے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے، ایک ایسی سوسائٹی جہاں ہر شخص کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ فراہم کیا جائے. لہذا شریعت اسلامی میں اللہ پاک نے ایک مکمل معاشی نظام ہمیں عطا فرمایا، الحمدللہ. اس معاشی نظام کی خد و خال، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس میں خاص طور پر زکوٰۃ کا نظام، نظام زکوٰۃ، یہ اس پورے معاشی نظام کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، بیک بون آف دا اکنامک، اسلامک اکنامک سسٹم کہا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ تمام ذرائع آمدنی جس میں انسانیت پر ظلم ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر پیسہ کمایا جائے، اس کو حرام قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہذا الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سود کی حرمت کے حوالے سے جو آیات کریمہ پڑھی تھیں اس کا ایک اعادہ اپنے ذہن میں کر لیجئے. یہ 38 رکوع شروع ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ جو اضافی پیسہ ہے ہمارے پاس، سرپلس ویلیو، اخراجات، جو ہمارے ایکسپنسز ہیں، ان تمام ایکسپنسز کو بیئر کرنے کے بعد جو اضافی پیسہ بچ جائے، اب اس پیسے کا کیا کیا جائے؟ سرمایہ موجود ہے، پیسہ موجود ہے، کیا کریں؟ اس کا سب سے بہترین استعمال خود قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اس اضافی پیسے کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اللہ کے دین کے لیے دے دو، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر وہ پیسہ دیا جائے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا، اور یہ اعلیٰ ترین مصرف ہے ہمارے اس پیسے کا جو اللہ ہی نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیں اللہ کے دین کے لیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. خاص طور پر خود قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سورہ بقرہ ہی میں 700 گنا کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. لہذا اس اضافی پیسے کا سب سے بہترین مصرف اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا، مال تو صرف وہی خرچ کرے گا نا جس کے پاس مال ہوگا، لیکن جو لوگ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، غریب غربا ہیں، کیا وہ اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کر سکتے؟ تو یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ انفاق صرف مال کا نہیں، انفاق مال وہ کریں گے جن جو سرمایہ دار ہوں گے، البتہ جن لوگوں کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو لوگ باصلاحیت لوگ ہیں وہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں، دین سیکھنے میں، سکھانے میں، اس کی دعوت و تبلیغ میں، تو یہ بھی انفاق ہے، یہ بھی انفاق وقت ہے، انفاق صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو بہرحال پہلا بہترین مصرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو، پیسے کو، وقت کو، اولاد کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کے دین کے لیے لگایا جائے. اسی طرح بالکل اس کے برعکس دوسری انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بالکل برعکس دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان اس پیسے سے مزید پیسہ سود کے ذریعے کمانے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ اس پیسے سے تجارت کرے، انویسٹمنٹ کرے جائز چیزوں میں، حلال پیسوں، حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے، وہ پیسہ کسی کو قرض دے کر سود پر خاص طور پر پیسے سے پیسہ کمایا جائے، یہ بدترین گناہ ہے. قرآن حکیم کی روح سے اعلان جنگ کے مترادف جو انشاءاللہ آج آیات کریمہ ہم پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. تو بہرحال یہ دو انتہائی میں نے اس لیے عرض کر دی، اعلیٰ ترین مصرف اس پیسے کا، ان صلاحیتوں کا، ان اوقات کا، خریدار خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے. اب ذرا اس بات پر غور کیجئے گا کہ ہماری صلاحیتوں کا، ہمارے اس پیسے کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، خریدار اللہ بھی ہے. خود اللہ پاک سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے. یہ گویا سولڈ چیز ہے، پہلے سے ہمارے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور ان مال کے ذریعے، ان پیسوں کے ذریعے، ان صلاحیتوں کے ذریعے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت متعین کر دی. لیکن اس بات کا یقین ہو تو انسان پھر اپنی بہترین صلاحیتیں اور اوقات اللہ کے دین کے لیے لگائے. دوسری انتہا میں نے عرض کر دی کہ یہ قبیح ترین ذہنیت ہے کہ انسان کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سود پر قرض دے کر مزید سود یا مزید پیسہ حاصل کرے. اس کے درمیان بھی کچھ شکلیں ہیں، وہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ انسان کسی کو پیسہ دے، کسی ضرورت مند کو، لیکن دے اس ٹرم اور کنڈیشن پہ کہ جب تمہارے پاس پیسہ ہو تو تم مجھے واپس کر دینا. اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مدد کی، لیکن قرض حسنہ دیا کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہو جائیں تو مجھے واپس کر دیجئے گا، اور نہ دے سکیں تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جا کے اس کا بدلہ، اس کا اجر لے لیں گے. تیسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے ساتھ کاروبار کر لیا جائے، انویسٹمنٹ کرے انسان، پیسہ لگائے، سلیپنگ پارٹنر کی حیثیت میں رہے، وہ محنت کرے ہمارا پیسہ ہو، محنت اور سرمایہ دونوں آپس میں ملیں، اس سے جو کاروبار چلے گا، محنت کش کو اس کی محنت کا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ دے دیا جائے، اور سرمایہ دار بھی اپنا جو اگر پروفٹ لینا چاہے مداربت کے حوالے سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے جو بھی پروفٹ ہوا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپس میں طے کر لیا جائے تو اس کی بھی اجازت دی گئی، پسندیدہ نہیں ہے لیکن اجازت ہے. اور چوتھی اور آخری شکل جیسے میں نے عرض کیا سود ہے کہ کسی کو قرض پر دے کر مزید سود حاصل کیا جائے. اس حوالے سے انفاق اور سود خوروں کے کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ پاک نے بیان فرمائی. الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان نے, جن نے آ کر حواس باختہ کر دیا ہو, مجنون کر دیا ہو, پاگل کر دیا ہو, بد حواس کر دیا ہو. یہ کیفیت ہوتی ہے سود خوروں کی دنیا اور آخرت میں. اور وجہ بھی بیان کی اللہ پاک نے, ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ اس وجہ سے ہوگا یا ہوتا ہے, یہ ذہنیت ان کی اس وجہ سے بنتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے, جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا, پسندیدہ قرار دیا, اور ربا کو, سود کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ, تو پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے موعظہ, نصیحت آ گئی, اس کے مالک کی طرف سے بیان آ گیا, سٹیٹمنٹ آ گیا سود کی حرمت کا, فانتہا, اور وہ سودی لین دین سے باز آ گیا, فلہو ما سلف, تو اس کے لیے ہوگا جو گزر گیا ماضی میں جو کچھ بھی ہے, لیکن وہ امرہ الی اللہ, اس کا فیصلہ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوگا. ومن عادا, اور جو اعادہ کرے, ساری باتوں کو سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا, بدترین گناہ قرار دیا, اس کو سننے کے باوجود جو اعادہ کرے, سودی لین دین کرتا رہے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہ آگ والے ہیں, جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. یہاں تک الحمدللہ ہم نے ان آیات کریمہ کا مطالعہ کر لیا تھا. اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سبحانہ و تعالی ربا کو, سود کو مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے. جس معاشرے میں سود ہو وہاں بے برکتی پیدا ہوتی ہے, بے روزگاری پیدا ہوتی ہے, انمپلائمنٹ خاص طور پر سود کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح جس معاشرے میں سود پر قرض لیا اور دیا جا رہا ہو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر, وہاں کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی, باہمی اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا, اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا, لازمن نفرت ہوگی, قتل و غارت ہوگا. اس کے برعکس یربی صدقات, جس معاشرے میں صدقات دیے جا رہے ہوں, خیرات دی جا رہی ہو, اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ کا نظام قائم ہو, وہاں لازمن خیر و برکت نازل ہوگی. آفاتیں, مختلف نوعیتوں کی جو آفات آتی ہیں انسانوں پر بحثت مجموعی, اس سے انشاءاللہ رب کائنات محفوظ رکھے گا. سب سے بڑی بات, آپس میں محبت ہوگی, آپس میں ایک دوسرے کا اکرام ہوگا, آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے, امیر جب غربا کا خیال رکھیں گے تو ایک مستحکم معاشرہ وجود میں آئے گا. یہ ہے ان آیات کریمہ کا پیغام. اسی طرح ساتھ ساتھ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور خاص طور پر نماز قائم کرتے رہے, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ماضی کے اعتبار, مستقبل کے اعتبار سے, ولا هم يحزنون, اور وہ کسی قسم کے غم سے دوچار نہیں ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 278 ہے, یہ قرآن حکیم کی اس اعتبار سے انتہائی اہم آیت مبارکہ ہے کہ اس میں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا. اب یہاں خطاب کسی مشرک سے, یہودی سے, یا عیسائی سے, یا ہندو سے نہیں ہے, یہاں خطاب مجھ سے اور آپ سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, اللہ کو ناراض کرنے سے بچو, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی ربا میں یعنی سود میں سے باقی بچا ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. ذرا آیت کریمہ پر غور کیجئے, خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنو، ان لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی خطاب فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو ماننے کا، اللہ کو رب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کو ماننے یعنی اپنا رب ماننے کا، اپنا مالک پروردگار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ وتعالی، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا رہنما، اپنا راہبر، اپنا محسن، اپنا پیامبر، اپنا رسول مانتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حساب کتاب پر، خاص طور پر جنت جہنم پر ان کا یقین ہے، ان سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، جائزہ لیجئے اپنا، ظاہری بات ہے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. انداز دیکھیے ذرا، انداز یہ عام انداز نہیں ہے. اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی ربا سود میں سے باقی بچا ہے. پھر دیکھیے زور، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو یہ ربا چھوڑ دو. اس میں انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ اگر مومن نہیں ہو، خدا نہ خواستہ منافق ہو، خدا نہ خواستہ کافر ہی ہو، تو پھر تم سے خطاب ہی نہیں. ظاہری بات ہے منافق یا کافر سے خطاب نہیں ہو رہا. اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو مخاطب وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. سود کو چھوڑ دو اگر مومن ہو. اور اگلی آیت سنیے ذرا، 279 قرآن حکیم کی سخت ترین آیت، سخت ترین، اس سے زیادہ سخت آیت قرآن میں اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو. فرمایا، فَإِن لَمْ تَفَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سود کو نہیں چھوڑا، سود جاری رکھا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو، فَأْذَنُوا، سن لو اچھی طرح، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اگر تم توبہ کرو، اپنی روش کو درست کر لو، تو تمہارے لیے تمہارے رأس المال، جو اصل کیپٹل ہے، جو اصل انویسٹمنٹ ہے، وہ تمہارے لیے ہوگی. لا تظلمون ولا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو سودی لین دین کر کے. ولا تظلمون، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تم کسی کا حق نہ مارو، تمہیں بھی پورا پورا حق دیا جائے گا. اب آپ خود غور کیجئے، پورے قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت ملے گی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اعلان جنگ کر رہا ہو، اعلان جنگ ان لوگوں کے خلاف کے جو سودی لین دین کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی، ریاست اسلامی میں خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمام سودی نظام کو ختم کرے. یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، منصب میں شامل ہے. اور اگر کچھ قبیلے، کچھ لوگ، کچھ ادارے سودی نظام کو نہیں ختم کریں گے، تو ان کے خلاف اعلان جنگ اسلامی ریاست کرے گی، اور ان کو سود ختم کرنے پر مجبور کرے گی طاقت کے ساتھ. یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی انٹرپریٹیشن، لیکن الفاظ بالکل واضح ہیں. جو لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ سن لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے. بہرحال پہلے تو دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سودی نظام سے، ہر طرح کے سودی نظام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا اپنے ملک کا ہم جائزہ لے لیں، مملکت خداداد پاکستان. سب سے پہلے تو پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ملک وہ ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، اسلام کے لیے، اسلام سے محبت کرنے والوں نے یہ ملک آزاد کروایا، اور یہاں اللہ کا دین نافذ کرنا یہ مقصود تھا. یہ پوری تفصیل ہے، اس میں نہیں جا رہا کہ کیا مقاصد اور بھی رہے ہوں، کیا اور جذبہ محرکہ بھی ہوں گے، ہندو کا خوف بھی تھا، ہزاروں قسم کے مسائل، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمان اسلام کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نے خاص طور پر اسلام کے نام پر مسلمانوں سے قربانیاں دلوائیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا. لہذا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا یہ نعرہ تھا جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اسلام کے لیے اپنی جانیں اپنی قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کیا. الحمدللہ ایسے بزرگ موجود ہیں ابھی بقید حیات ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی عمر دراز فرمائے. تقریباً 80 برس ان کی عمر ہے اس وقت موجود ہیں, دار العلوم کورنگی کے صدر ہیں. 14 اگست کو جمعے کے دن پڑا تھا اس مرتبہ 2015 کو انہوں نے پورا جو خطاب کیا ہے ابھی شاید ریکارڈنگ موجود ہو اس کی, انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ 14 اگست 1947 کو ہماری عمر کتنی تھی, ہم نے کیسے اس پوری تحریک میں حصہ لیا, پاکستان بنا کیسے اس میں تحریک میں حصہ لیا, ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا بتایا. اور انہوں نے بتایا کہ بزرگوں نے یہ نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, گویا پاکستان کی جڑ اور بنیاد میں کلمہ طیبہ موجود ہے. اور اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے 27ویں شب کو یہ ملک عطا فرمایا, شب جمعہ 27ویں شب. اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی کہ یہ مملکت خداداد پاکستان رب سبحانہ وتعالی کی عطا کردہ. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں, جو افسوسناک صورتحال ہے, بہرحال المیہ یا اس کو مرثیہ نہیں سمجھیے گا, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, حقائق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے رہے اور ہم کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مملکت خداداد پاکستان آزاد ہوتے ہی ساتھ, جیسے کہ قائد اعظم نے خواہش کا اظہار کیا, پشاور برانچ, اسٹیٹ بینک کی پشاور برانچ کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو یورپ کا سودی نظام ہے اس کو ختم کر کے اسلام کا جو عادلانہ معاشی نظام ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. انہوں نے گویا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ ریکارڈ پر موجود ہے. لیکن ہوتا کیا رہا اور کیا ہو رہا ہے, مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. 1969 میں پہلی مرتبہ اس حوالے سے جو عمل درآمد ہونا شروع ہوا, 1969 اسلامی مشاورتی کونسل نے سیونگ سرٹیفکیٹ اور پرائز بانڈ وغیرہ کو سود قرار دیا پہلی مرتبہ پاکستان میں. گویا ریاستی سطح پر, حکومتی سطح پر, عدالتی سطح پر ان تمام چیزوں کو سود قرار دیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا سود حرام ہے تو فوری طور پر ختم کر دیا جاتا, لیکن ختم نہیں کیا گیا. 1973 پہلا متفقہ آئین, اس سے پہلے بھی آئین پیش ہوتے رہے لیکن بہرحال اتفاق نہیں ہوا, اس کو تبدیل کرتا جاتا کیا جاتا رہا. اس وقت جو آئین موجود ہے آئین پاکستان 1973 کے مطابق دستور پاکستان کی دفعہ 38 میں طے کیا گیا کہ سودی لین دین کو جل از جل ختم کرنا ریاست کی منصبی ذمہ داری ہے. یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے شک نمبر 38 میں آج بھی دستور پاکستان میں. لیکن واقعہ یہ کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا. 1973 اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو غیر سودی معیشت کے قیام کے لیے سفارشات مرتب کرنے کا کام تفویض کیا گیا, کیونکہ تشریف لائے تھے مرد مومن مرد حق ضیاء الحق صاحب نے پہلا کام یہی کیا کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل بنائی اور غیر سودی معیشت کے قیام کے حوالے سے سفارشات مانگی اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے. جو کاؤنسل نے نظریات پیش کی, الحمدللہ اس وقت کے جید علماء اور بہترین اکنامک جو ہو سکتے تھے, معاشیات کے عالم, انہوں نے وہ ساری سفارشات پیش کی. 1980 میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی اپنی حتمی رپورٹ شائع کی, الحمدللہ آج بھی موجود ہے, پڑھی جا سکتی ہے. 1981 میں ملک میں وفاقی شرعی عدالت قائم کی, ایک اور احسان کیا ضیاء الحق صاحب نے, ایک شرعی عدالت بھی قائم کر دی کہ تمہارے بھی کوئی حیثیت ہوگی اور تم شرعی معاملات میں, شریعت کے معاملات میں فیصلہ کرو گے. لیکن اسی وقت کیا کام کیا, 10 سال کے لیے اس پر پابندی لگا دی کہ تم خاص طور پر معیشت کے حوالے سے کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے. اور بھی پابندیاں تھیں ان کی, کچھ بیڑیاں ڈالی گئیں کچھ پیروں میں کچھ ہاتھوں میں. 1981 میں وفاقی شریعت عدالت قائم ہوئی, 88 میں نفاذ شریعت آرڈیننس کے ذریعے ایک اسلامی معیشت کمیشن قائم کیا گیا. پھر 91, اب اس میں ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہو گیا, وہ شہید کر دیے گئے, کیا تفصیلات ہیں اس کی سب آپ جانتے ہیں. 91 میں وفاقی شرعی عدالت نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا, الحمدللہ یہ بڑا زبردست فیصلہ تھا. میں نام نہیں لے رہا, مختصراً ذرا عرض کر رہا ہوں, یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی ڈاکومنٹ کے ساتھ, ہماری کتاب سود, اس کی خباستیں, اس کی حرمت اور اشکالات یہاں موجود ہیں مکتبے پر. الحمدللہ جن علماء نے, جن ججز نے یہ فیصلہ دیا, بڑے دلائل کے ساتھ, دنیا بھر کے دلائل سننے کے بعد بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا، سود قرار دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر اس کی تبدیلی کا اعلان کیا جاتا اور اسلامی ریاست میں، پاکستانی ریاست میں سود کو ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. 1991 میں حکومت نے سپریم کورٹ میں وفاقی شرع عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جس کی 1999 تک سماعت ہی نہیں ہو سکی. عدالتی معاملات میں کیا صورتحال بنی کہ اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. 1997 پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے والد محترم کے ہمراہ، جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، یہ اپنے بھائی اپنے والد محترم کے ساتھ، محترم ڈاکٹر اسرار احمد ساتھ کے ساتھ کے سامنے قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن تشریف لایا، ان سے ملاقات کی. محترم ڈاکٹر صاحب نے دوران ملاقات ان کو توجہ دلائی کہ خدا کے واسطے اس سود کو ختم کرو، تمہیں اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا اس سودی نظام کو ختم کرنے کا، تمہارے پاس 2/3 میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں، اگر چاہو تو یہ اسلامی ریاست کے حوالے سے بڑا اہم لینڈ مارک ہوگا، سود کو ختم کرو. وعدہ کر کے گئے 2 سال کے اندر اندر ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن بجائے ختم کرنے کے کیا کیا. 97 میں حکومت نے ملک میں سود کے خاتمے کے لیے ایک کمیٹی تو قائم کر دی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی توثیق کی 1999 میں. 2001 میں حکومت نے یو بی ایل کے ذریعے سپریم کورٹ سے مزید مہلت مانگ لی، سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کی تھی، جو شریعت اپیلنٹ بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا. نتیجتاً اس مہلت کے نتیجے میں 2002 ڈیلے کیا گیا، اور 2002 کو ایک اور جنرل صاحب تشریف لائے، سپریم کورٹ کے پی سی او ججز نے سرسری سماعت کے بعد شریعت اپیلنٹ بینچ کی تاریخ ساز فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور اس معاملے کو دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں بھیجوا دیا. 2002 سے آج 2015 13 سال ہو چکے ہیں، اس پر ابھی تک کوئی نہ ہیئرنگ ہے نہ اس حوالے سے کوئی آگے بات چلی. بہرحال 2002 سے 2011 تک 10 سال تک وفاقی شرعی عدالت میں اس اہم کیس کی سماعت کی نوبت ہی نہیں آئی، موقع ہی نہیں دیا گیا اس پہ بات کرنے کا. 2013 میں تنظیم اسلامی کے امیر محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے وفاقی شرعی عدالت میں سود کو ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی. یہ معاملہ ابھی تک وفاقی شرعی عدالت میں تاخیر کا شکار ہے، اور اب کچھ ہیئرنگ شروع ہوئی ہے پچھلے مہینے. 2015 میں جو کچھ ظلم ہوا اس ملک میں، خاص طور پر سپریم کورٹ کے جج سرمد عثمانی صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے حافظ عاقف سعید صاحب کی جو ریٹ تھی اس کو نہ صرف یہ کہ ریجیکٹ کیا، بلکہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ انتہائی افسوسناک ہیں. وہ الفاظ آپ اپنے سنے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کیا فاضل جج نے فرمایا، یہ ریمارکس پاس کیے کہ جو سود نہیں لینا چاہتا نہ لے، جو سود لے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا. یہ ہے 2015 تک کی کارگزاری پاکستان اسلامی ریاست میں. بہرحال اس وقت صورتحال کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سودی لین دین اس وقت ہمارے معیشت میں تانے بانے کی طرح موجود ہے، اور اس وقت بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے ہم قرض لینے پر مجبور ہیں. نئی قسط کیوں ملے گی، کب ملے گی، آپ نے سن لیا ہوگا اخبارات میں، 45 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگاؤ اس قوم کے اندر، اگر خون ختم ہو گیا ان کے جسموں سے تو ان کی ہڈیوں سے گودا نکال کے ہمیں واپس کرو، اتنا بڑا قرض لوگے تو واپس کیسے کرو گے. لہذا مزید ٹیکسز کا ایک بڑا زبردست طوفان ہے جو کہ آنے والا ہے، اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہمیں اگر قرض دیں گے تو یقینی طور پر وہ سود انتہائی بھاری بھاری رقم ہے جو کہ ہمیں ادا کرنی ہوگی. نتیجہ کیا ہے، نتیجتاً اس وقت پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی ذہنی اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے غلام ہے آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی. کوئی ہماری حکومت ان کی اجازت کے بغیر کوئی معاملہ نہیں کر سکتی، ڈیلنگ کی تو بات ہی دوسری ہے، کوئی معاملہ کر ہی نہیں سکتی. گویا ہم بحیثیت مجموعی اس وقت غلام ہیں. 47 میں ہم نے بظاہر غلامی آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن 2015 میں اس وقت بحیثیت مجموعی ہم غلام ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بڑا اہم، کہ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی سخت وعید احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پیغمبر نے اس حرام کام کو کس شدت کے ساتھ منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سن لیجئے، رسول اللہ کا فتویٰ، رسول اللہ کی احادیث. ابن ماجہ میں فرمایا، سود مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اسی آیت کی تشریح ہے. بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے، سات ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو، ان سات میں سے ایک سود بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ ذرا یہ حدیث غور سے سنیے گا، موجودہ دور کے دانشور کہتے ہیں قرآن حکیم میں سود کھانے کو منع کیا ہے، سود دینے کو منع تھوڑی کیا ہے، لہذا سود پر قرض لے کر سود دے سکتے ہیں۔ ذرا ان کو یہ حدیث مبارکہ سن لینی چاہیے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اس کے گواہ پر، اس کے لکھنے والوں پر، اور فرمایا سود کے اس گناہ میں سارے کے سارے لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اور آج کا دانشور، موجودہ دانشور جو پلانٹڈ ہے، باہر سے آیا ہوا ہے خاص طور پر، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن حکیم نے سود کھانے کو منع کیا ہے، دینے کو تھوڑی، لہذا قرض لو اور قرض پہ گھر دو، اور یہ بینک تو تمہارا سپورٹر ہے، تمہیں فائنینس کرتا ہے، دیکھو کتنا اچھا یہ بینک ہے، تمہیں فائنینس کرتا ہے۔ پیارے نبی کی احادیث سن لیجئے، ایسی کئی احادیث اور بھی موجود ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ابن ماجہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی سود کا لین دین کرے سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، وہ عیسر ہوا، اور کم ترین یہ، کم از کم یہ گناہ کا حصہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، معاذ اللہ سبحانہ، معاذ اللہ۔ اس سود کے اس گناہ کو، اس کی انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ بہرحال اس حوالے سے اب کرنے کے کام کیا ہیں، جذباتی تقریر کی جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے، فلانا ایسا کیا، فلانا ایسی کیا، اس پہ کئی وقت لگ سکتا، کرنے کا کام یہ ہے کہ ذاتی حیثیت میں ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن اپنا جائزہ لے، ہم کہیں براہ راست سود میں انوالو تو نہیں، کہیں ہمارا کوئی سودی اکاؤنٹ تو نہیں، سود پر لین دین تو نہیں کر رہے، اگر ہیں تو یہ آیات کریمہ واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے جو اصل زر ہوں گے وہ تمہارے لیے ہوں گے، لیکن اگر نہیں کرو گے ایسا، خدا نہ خواستہ کتنے دن کی زندگی باقی ہم نہ جانے، انسان سود لیتا رہے، کھاتا رہے، اور اسی دوران موت آ جائے۔ تو سیدنا جبرائیل سے پوچھا تھا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی کو کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں، گھروں کے مانند بڑے بڑے پیٹ، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو موجود تھے جن کو ڈس رہے تھے۔ بہرحال یہ حقائق ہیں، یہ نتائج ہیں سورج جو قیامت کے دن نکلیں گے۔ دنیا میں بے روزگاری، قتل و غارت، غلامی، یہ ہمارے سروں پر موجود ہے، خدا نہ خواستہ آخرت میں جہنم کا نوالہ بنا دیے گئے، تو اس سے بڑی اور کوئی بدقسمتی نہیں ہوگی۔ فیصلہ کیجئے اپنی ذاتی زندگی میں، ہر طرح کے سود سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس حوالے سے الحمدللہ جو بھی اسلامی جماعتیں ہیں، جو بھی علماء کرام ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں اس حوالے سے، اور ایک ایسا پریشر گروپ بنانے کی کوشش کریں کہ ریاستی سطح پر بھی اس خبیث شے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ الحمدللہ 15 نومبر سے تنظیم اسلامی کی سطح پر یہ کام شروع کیا گیا، ملک گیر مہم، انسداد سود کے حوالے سے ملک گیر مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس میں ہینڈ بلنگ کے ذریعے، بینرز کے ذریعے، پمفلیٹنگ کے ذریعے، کارنر میٹنگز کے ذریعے، خطبات جمعہ یا دروس قرآن کے ذریعے، جو بھی کمیونیکیشن ریسورسز ہمارے پاس ہیں، سیمینار ہیں، انٹلیکچوئلز تک بھی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس تحریک کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہیں، اس میں براہ راست حصہ لیجئے، کم از کم اس ہینڈ بل کو غور سے پڑھیے، اس کو مزید آگے پہنچانے میں ہمارے ممد و معاون بنے۔ ہر پاکستانی تک یہ اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہنچنی چاہیے، اور یہ غیرت، یہ شرم و حیا، یہ غیرت انسان مسلمانوں میں پیدا ہونی چاہیے کہ یہ ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس ملک میں اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی، نظام معیشت، نظام معاشرت قائم ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو آخری بات میں پھر عرض کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور وعدوں کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تعالیٰ قوموں کو بدترین عذاب دیتا رہا، ماضی میں بھی عذاب آتا رہا، اور مزید عذاب سے سخت تر ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ عذاب کی مختلف شکلیں ہمارے سروں پر موجود ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی آپس کا کچھ تو خون و قتل و غارت موجود ہے. سورت الانعام آیت نمبر 67 میں اللہ پاک نے 65 میں اس آیت کریمہ کو بیان کیا. ہوا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یبعث علیکم عذابا من فوقکم کہ تم پر تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب بھیجے او من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب دے یا تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے. تینوں عذاب کی شکلیں اس وقت ہمارے سروں پر ہیں. وجہ بالکل واضح ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا. سودی نظام کو ابھی بھی گلے سے لگایا ہوا ہے. لہذا ہم پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرتے رہے کر رہے ہیں. بے حیائی فحاشی کے حوالے سے بڑی زبردست تحریک چلائی تھی. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں سے ہینڈ بل سائن کروا کر ان تک پہنچانے کی کوشش کی. بدقسمتی سے وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا کہ ملاقات کرتے, ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. تو بات تو آگئی تو بات دوسری ہے. تو بہرحال راحیل شریف صاحب الحمدللہ کچھ ایکشن لے رہے ہیں, پیمرا کے حوالے سے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم بے حیائی فحاشی کا جو طوفان ہمارے چینلز دکھا رہے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ بین لگایا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومتی سطح پر بحثیت مجموعی اس طرف کوئی توجہ نہیں. تو بہرحال توجہ دے نہ دیں, ہمارا کام لوگوں کے سامنے صحیح بات بیان کرنا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں اصحاب صفت کے بارے میں. اصحاب صفت کے حوالے سے اصحاب صفت کا واقعہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے عبرت کے طور پر بیان کیا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے کے دن, ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا. لہذا بعض لوگ اس دن گڑبڑ کرتے تھے, بجائے عبادت کرنے کے مچھلیاں پکڑتے تھے. بعض لوگوں کو خیال آیا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, انہوں نے روکنا شروع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں, آپ عبادت کریں. انہوں نے ہیلا بہانا شروع کیا کہ ہم نے مچھلیاں تھوڑی پکڑی ہیں, ہم نے تو لانیاں بنائی ہیں, مچھلیاں تو ہم نے اتوار کو جا کر پکڑی ہیں. اب ان دونوں کے درمیان آپس میں رد و قطع شروع ہو گئی. ایک گروہ ایسا تھا جو غلط کام کر رہا تھا, دوسرا اس کو روک رہا تھا, اور لوگوں کی میجورٹی وہ تھی جنہوں اس کام میں انوالو نہیں تھے, نہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور نہ روک رہے ہیں. قرآن حکیم سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ بیان کرتا ہے. اصحاب صفت کو روکا گیا کہ یہ کام نہ کرو, اللہ کا عذاب آئے گا. روکنے والوں کو روکنا شروع کر دیا لوگوں نے, بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ جائیے اللہ اللہ کیجئے. نتیجہ تن اللہ کا عذاب آیا, ایسے لوگوں کو سور کی اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے بندے روک رہے تھے ان کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. کہا ایسا کام کیوں کر رہے ہو, کہا معذرتن الی ربکم, اپنے رب کی جناب میں معذرت پیش کرنے کے لیے. ولعلہم یتقون, اور ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ تقوی اختیار کر لیں. یہ ہے جذبہ محرکہ اس تحریک کا, اس مہم کا. اب آپ سے بھی گزارش ہے آپ اس میں حصہ لیجئے جتنا آپ حصہ لے سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا جو ممکنہ صورتحال ہیں مزید آپ مکتبے سے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہماری کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور اس ملک سے سود کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.